اے میرے شہیدوں تم کو سلام،
تم نے خون سے کی ہے نصرت ایمان،
اے میرے شہیدوں تم کو سلام۔ الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا محمد و آل محمد۔ رضی اللہ عنہ کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین مبین، اہل بیت اطہار علیہ السلام، قرآن کریم، ان تمام عقائد سے آشنا فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نازل فرمائی ہے، وقت کے امام حضور اظہار عقیدت کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد آل محمد
و آل محمد۔ عالم نے قرآن کریم کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہر موقع پر جب بھی دین کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس دین کے اندر سختیاں ہوں گی، اس دین کے اندر امتحانات ہوں گے۔ جو خدا و تعالیٰ کا نظام اس دنیا کے اندر بنا ہوا ہے، وہ نظام خود بخود حکم کر رہا ہے کہ بغیر امتحان کے یہ دنیا اختتام پذیر نہیں کی جا سکے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہاں سے لے کر احسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم نے سوچا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، اس سے لے کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ، 11 امام معصوم کا شہید ہونا اور اہل بیت اطہار کا قربانیاں برداشت کرنا، یہ سب بتا رہا ہے کہ یہ تو قابل تصور نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں آئیں، دین کے اوپر عمل کریں، دین کی راہ میں آگے بڑھیں، کوئی امتحان نہ ہو اور میں اور آپ اپنے گھروں کو اور اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہو جاؤں۔ مشکل یہ نہیں ہے کہ امتحان کتنا ہوگا اور کیا ہوگا، سارا معاملہ تو یہ ہے کہ امتحان میں کتنے لوگ کامیاب ہوں گے، ہم نے تیاری کتنی کرنی ہوں گی۔ یہ بھی خدا نے متعلق نظام ہمیں یقین دلاتا ہے کہ تم سے کوئی ایسا امتحان نہیں لے گا جس کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی ایسا امتحان نہیں لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے متعلق نے اگر کسی کو کربلا کے دور میں بھیجا تھا تو اس میں کربلا کے امتحان کو جھیلنے کی طاقت تھی تو خدا نمتار نے وہاں اس کو بھیجا تھا، ورنہ نہ بھیجتا۔ اگر خدا نمتار نے کسی کو حجاج بن یوسف کے دور میں کوفہ میں رکھا ہے اور حجاج بن یوسف نے لاکھوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو شہید کیا ہے، اگر اس کے اندر اس امتحان کو جھیلنے کی طاقت نہ ہوتی تو خدا اس کو حجاج بن یوسف کا دور نہ دیتا. اور شاید جو آج کے زمانے میں بدترین مثال ہے حجاج بن یوسف جیسوں کے سلسلے میں وہ صدام حسین کی مثال ہے. عراق کے اندر شاید ہی کوئی ایسی فیملی ہوگی, کوئی ایسا خاندان ہوگا کہ جو دین کے اوپر باقی رہا ہوگا اور اس کے ایک دو بندے یا شہید یا غائب نہ ہوئے ہوں. جتنے بھی ہم عراقیوں سے ملا کرتے تھے بہت واضح سی بات تھی کہ یا کچھ بندے شہید ہوئے ہوئے ہوں گے یا ایک دو بندوں کا اس کو پتہ نہیں ہوگا, خاندان کے دور کے نہیں, بھائیوں میں سے, چچا ماموں انہی لوگوں میں سے کوئی خاندان اس کے بغیر نہیں ملتا تھا. جس زمانے میں عراق میں یہ مصیبت گزر رہی تھی ہم لوگ نسبتاً آسان دور میں تھے اس وقت, اور یہاں پر مثال کے طور پر ضیاء الحق کا دور تھا اور ضیاء الحق کے بعد کا دور تھا, اور لوگ اس دور سے پریشانی میں مبتلا تھے کہ بھئی یہ جو مشکل پاکستان کے اوپر آئی ہے ضیاء الحق کی صورت میں یا اس کے بعد کے دور کی صورت میں, لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں صدام حسین عراق کے اندر یہ سارے مظالم ڈھا رہا تھا اور ہم ان کے اس کے مظالم کو سن کر یہ سوچتے تھے کہ اگر یہاں پر صورتحال بہتر نہیں ہوئی تو نعوذ باللہ تعالیٰ کہیں یہاں ایک مصیبت نہ آنے والی ہو. اچھا, اس کے بعد پھر اگلا خطرہ یہ ہوتا تھا کہ اگر لوگ اس مصیبت کے لیے تیار نہیں ہوئے اور مصیبت آ گئی تو عراقیوں نے کیا جھیلا اور کس طریقے سے جھیلا ہے, ہماری قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ خدا کا نظام ہے کہ جب یہ کسی قوم کے اوپر مصیبت دے گا تو اس کی طاقت بھی دے گا اسے, لیکن ہمیشہ ہر قوم کو اپنے چیلنج کو پہچاننا ہوتا ہے. یہ کہ بھائی آپ کے سامنے جو اس دور کا چیلنج ہے وہ چیلنج کیا ہے. پہلے خلاصے کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس دور میں جو مشکلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, وہ تبدیلیاں کیا ہیں, اور پھر اس کی مناسبت سے جو چیلنجز ہمارے سامنے آئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جن تین افراد کے نام پر یہ مجلس بالاخص منعقد کی جا رہی ہے, شہید عسکری رضا, شہید مختار صاحب اور شہید استاد سبط جعفر, ان تینوں کے اندر ایک قدر مشترک ہے. آپ کی خدمت عرض کریں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ظاہر کہ ہر شہید محترم ہے, جو بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دیتا ہے, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ہر شہید خدا کے نزدیک محترم ہے, لیکن ظاہر ہے کہ شہدا کے اندر بھی درجات ہیں. آج تک میں اور آپ صرف ایران اور لبنان میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں لوگ شہید چمران کو یاد کر رہے ہیں, یا مثال کے طور پر شہید استاد مطہری کو یاد کیا جاتا ہے. کچھ شہدا ہیں جن کا واقعہ مقام منفرد ہے. ایران میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے جنگ کے زمانے میں, اگر لاکھوں کی تعبیر مغالطہ یا مبالغہ ہو بھی تو کم سے کم لاکھ ڈیڑھ لاکھ تو یقیناً شہید ہوئے تھے وہاں پر. تو ان شہداء کا مقام بھی ایک دوسرے کے درمیان مختلف ہے. تو ان تین کے اندر کیا خاص بات مثال کے طور پر ہم احساس کرتے ہیں, تین باتیں خاص سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ قوم کے لیے اجتماعی جد و جہد. ممکن ہے کوئی شخص جان دے لیکن اس کی زندگی کا محور اجتماع نہ ہو, اس کی زندگی کا محور فرد ہو, اپنے لیے زندگی گزار رہا تھا اس دوران میں جان لے دی. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا جو محور ہوتا ہے وہ فرد نہیں ہوتا, معاشرہ ہوتا, معاشرے کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پبلک اتنی قابل نہیں ہوتی. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یہ بات بالکل غلط ہونی چاہیے کہ پبلک کو فہم نہیں ہے, پبلک کو شعور نہیں ہے. کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, لمبی مدت میں سب لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ لوگ کچھ ہی وقت کے بعد پہچان پاتے ہیں بہت آسانی سے کہ کون اپنے لیے جد و جہد کر رہا ہے, کون معاشرے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. ان تین میں جو مشترکہ پوائنٹ, اگر تین پوائنٹ نکالنے کی بات کریں, پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فرد محور نہیں تھا بلکہ معاشرہ جو تھا, معاشرے کی خدمت وہ محور قرار پا رہی تھی. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تینوں افراد لمبی مدت کے کسی کام میں مشغول رہے. یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے آپ معاشرے میں اجتماعی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اجتماعی کام ایک ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس کا دیر پا اثر نہیں ہے. کچھ دیر اثر ہوگا پھر معاملہ ختم ہو جائے گا, اور کچھ لوگوں کا کام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, اس کے اثرات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد بھی اثرات اس کے مرتب ہوتے رہیں گے, اس سال, دو سال, پانچ سال, دس سال, بیس سال, معاشروں کی کچھ نہ کچھ خدمت ہوتی رہے گی. تو پہلا محور تو یہ ہو کہ فرد نہ ہو, معاشرہ ہو. دوسرا محور یہ سمجھ میں آئے گا کہ کام کم مدت کا نہ ہو, کام لمبی مدت کا ہو, جو معاشرے کو مسلسل فائدہ دے. خدا نتعال اس کو شجر طیبہ ارشاد فرماتا ہے, فرماتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. فرمایا اچھے کلمے کی مثال, اچھی بات کی مثال اچھے درخت کی طرح ہے, جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہوتی ہیں, شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہیں اور ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا رہتا ہے. جو اس کی واضح ترین مثال خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں. درود بھیجو صلی
اللہ علیہ وسلم.
دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو بھی کام کریں اس کا لمبی مدت میں کوئی اثر ہو رہا ہو تو اس شخصیت کی بات منفرد ہوتی ہے. جیسے ہم نے دو مثالیں باہر سے دیں, ڈاکٹر شہید چمران کی یا استاد شہید متحری کی, یا پاکستان کے اندر علامہ شہید عارف حسین حسین حسینی کی, یا ڈاکٹر محمد علی نقوی کی. ان سب کے اندر یہ قدر مشترک آپ کو بار بار ملے گا. فرد محور نہیں ہے, معاشرہ محور ہے, مدت کم نہیں ہے, مدت بے انتہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ کام خلوص سے کیا, کام خلوص سے کیا. خلوص شاید اس میں قیمتی ترین چیز ہے, قیمتی ترین چیز خلوص قرار پائے گا. اور یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اس کو بھی پہچان سکتے ہیں کہ کام خلوص سے ہو رہا ہے یا کام خلوص سے نہیں ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ شاید زندگی میں لوگ اتنی جلدی نہیں پہچان پاتے, اور مرنے کے بعد شاید بہتر طریقے سے پہچان پاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ لوگ نہ پہچان سکیں, یہ ذرا مشکل ہے کہ لوگ بالکل نہ پہچان سکیں. الحمدللہ رب العالمین لوگوں کو بھی بہت تجربے ہوئے. ان تینوں کے اندر یہ چیز ہمیں قدر مشترک نظر آتی ہے, اور یہی وہ پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں جو اپنی زندگی کے لیے محور قرار دے سکتے ہیں. کہ اگر میں نے اور آپ نے زندگی میں کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے خلوص کے ساتھ ہو, نمبر دو لمبی مدت کا کام ہو, نمبر تین اپنی ذات کو ہدف بنانے کے بجائے معاشرے کی خدمت کو ہدف بنایا جائے. ان تین بزرگوار شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
صلی علی محمد.
وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں اور کمال حاصل کر لیتے ہیں, اور کتنی بڑی ذمہ داری اس پر ہے جو زندہ رہ جائے اور ابھی کام باقی ہو. اگر کوئی شہید ہو جائے اور کام ختم ہو جائے تو بہت مرحلہ آسان, شہید ہوئے کام ختم ہو گیا. لیکن شہید ہو جائے باقی زندہ رہ جائے کام ابھی باقی ہو, اس کی ذمہ داری بے انتہا سخت ہے. الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے بیچ راستے میں شہادتیں لی ہیں, قوم کی ترقی کے بیچ کے راستے میں شہادت لی ہے, اور ان کی شہادت سے بڑے عجیب اثرات ہوئے. مثلاً اگر پاکستان کی سرحد سے باہر دیکھیں تو ہمیں شہید باقر الصدر کی شخصیت, ایسی شخصیت نظر آتی ہے. جلدی شہید ہوئے, اس سے پہلے کہ ملت عراق جاگتی, قوم عراقی قوم جاگتی اور اپنے آپ کو اس نظم و ضبط کے اندر لے کر آتی, شہید نے اپنی جان کو پیش کیا. اور مجھے یاد آتا ہے ان کے شاگرد سے ایک دفعہ ایک کلاس کے دوران ہم نے سوال کیا کہ جب شہید صدر محاصرے کے اندر تھے, حوض علم نجف کے اندر محاصرے میں تھے, اور کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی, تو ان کے کچھ شاگرد جا کر ان سے ملاقات کرتے تھے. تو ان میں سے ایک وہ تھے جن سے میں نے پوچھا تھا, سید کمال حیدری. تو ان سے پوچھا کہ شہید کی اس وقت کیا فیلنگس تھیں, مثلا وہ کیا سوچ رہے تھے. ایک گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, دشمن کا باہر پہرا تھا, کسی میں جرات نہیں تھی کہ اندر جائے, کوئی نہیں جا سکتا تھا. ایک علیحدہ پہلو ہے کہ کوئی کیوں نہیں جا سکتا تھا, اگر واقعاً بزرگان دین اٹھ کر چلے جاتے تو کیا وہاں پہ کھڑے ہوئے سارے سپاہیوں نے ان کو شوٹ کر دینا تھا. ایک علیحدہ کیس ہے کہ کوئی کیوں نہیں جا سکا تھا, لیکن باہر کوئی نہیں جا پا رہا تھا, شہید صدر علیحدہ سے موجود تھے, اور یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ داستان لمبی مدت نہیں چلے گی, کچھ ہی دنوں کے اندر یہ شہید کر دیے جائیں گے. تو کہنے کہ جب ہم ان سے ملنے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے, کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے شہید ہونے سے قوم پر اس وقت اثر نہیں پڑے گا, 84 کے قریب کی بات ہے, اور ایسا ہوا بھی. عراق کے اندر کوئی فوری طور پر کوئی موومنٹ نہیں بنی, تو انہوں نے کہا معلوم ہے کہ آپ شہید ہوں گے، قوم پر فی الحال فوری طور پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ یوں احساس ہوتا ہے کہ ہر دور میں کسی کو امام حسین کی طرح جان دینی ہوتی ہے، جس پر فوری اثر نہیں ہوتا، مدتوں کے بعد بہت اچھا اثر ہوتا ہے. تو فرمایا میں اپنے جد امجد کے راستے پہ چلوں گا، میں جان دوں گا. ان شہید بزرگوار اور سارے شہدا کی عظمت پہ درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ اس شہید کی مثال ہے جو قوم کو رکا ہوا دیکھ رہا ہے، شہید ہوتا ہے تاکہ انسپائر ہو، قوم کے اندر تحرک اٹھے. اور شہید صاحب نے واقعا تحرک دیا قوم کو. عراق کی قوم اس کے بعد ایک عجیب طریقے سے اٹھی، البتہ بہت تدریجن. اور شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی اور جگہ کے اوپر کہ شہید صدر کے ماننے والے ایک ترانہ گایا کرتے تھے ان کی شہادت کے بعد، کافی عرصے کے بعد ایک ترانہ بنا تھا ان کے نام پر. اور وہ شہید صدر کے جو خاص حلقہ احباب تھا، ان کی جماعت تھی، وہ عراق میں صدام سے لڑتے بھی تھے، تو وہ اس ترانے کو ذکر کیا کرتے ہیں، باقر الصدر منا سلامہ ایو باغن سقا کل حمامہ. شہید صدر کی تعریف میں تھا وہ پورا، اور کہتے تھے کہ آپ وہ باقر الصدر کے نام پر کہ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، کون سا باغی تھا جس نے آپ کے خون کو بہایا، انت ایقظتنا کیف نقفو، آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کھڑا کیسے ہونا. جھکی ہوئی قوم تھی، صدام کے سامنے کسی کے اندر طاقت نہیں تھی، اکیلے بندے نے کھڑے ہونا سکھا دیا قوم کو. شہید صدر کا مقام بہت بلند ہے. تو کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے راستے کو شروع کیا ہے، شہید صدر کی طرف راستے کو شروع کیا ہے. اسی طریقے سے کچھ ایسے ہیں جو بہت پہلے شہید ہوئے ہیں ایران کے اندر، جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مثال کے طور پہ شہید نواب صفوی جو آخری بادشاہ تھا، اس کے باپ کے خلاف جدوجہد کرنے والوں میں سے تھے، تنہا لڑنے والوں میں سے، شہید نواب صفوی کا نام تھا. اس طرح کافی لوگ ہیں الحمدللہ. شیعت کی تاریخ بہت اچھی تاریخ ہے، شیعت کی تاریخ الحمدللہ قابل فخر تاریخ ہے. اور جگہ جگہ شیعت کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو کچھ شہادتیں وہ ہوتی ہیں جو بالکل راستے کے ابتدا میں ہوتی ہیں، اکیلے میں، غربت میں، تنہائیوں کے اندر، جیسے شہید نواب صفوی کی طرح، شہید باقر الصدر کی طرح، کہہ سکتے ہیں شاید شہید علامہ عارف حسین حسینی کی طرح. ان کا بھی زمانہ ابتدائی زمانہ تھا. شہید یہاں پر 1984 کے قریب جب قیادت کے بعد تشریف لائے تھے، تو وہاں پر کہیں ایک گیدرنگ میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں فرما رہے تھے کہ زیادہ تر میرا اصرار اپنے آپ کو شیعہ بتانے پہ لگ رہا ہے اس وقت، یعنی میں اپنوں کے سامنے یہ بتانے کی جدوجہد کر رہا ہوں کہ میں بھی شیعہ ہوں، میری تو زیادہ تر مشکل اس میں صرف ہو رہی ہے. تو یہ غربت کی نشانی ہے بندہ خدا کی مظلومیت کی، کہ وہ اپنی قوم کے اندر اتنا مظلوم ہے کہ وہ ان کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی مجھ سے جدا کیوں ہو رہے ہو، میں نے کیا غلطی کی ہے. ہمیں یہ چند لوگ تھے جنہوں نے کام کو شروع کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام شروع ہو چکا ہوتا ہے، بیچ راستے میں ہے. ایسا نہیں کہ قوم سو رہی تھی، نہیں، قوم جاگ رہی تھی، جاگ رہی تھی، تحرک تھا، تحرک کے درمیان شہید ہو گئے، جیسے شہید چمران. ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلا مرحلہ تھا، نہیں، پہلا مرحلہ نہیں تھا، الحمدللہ رب العالمین. خوب لبنان کی قوم، ایران کی قوم بیدار قوم ہوئی بھی تھی اس وقت، اس وسط میں شہید چمران جیسے لوگ شہید ہو گئے. تو میں کہتا ہوں یہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، انہوں نے قوم کے بیداری کو بھی دیکھ لیا، اپنی زندگی کو بھی نثار کر دیا، اپنے ہدف کو دوسروں کے سپرد کر دیا. صرف مشکل اس کی ہے جو زندہ ہے، اس کی مشکل ہے جو زندہ ہے، اس کے اوپر ذمہ داری بے انتہا ہے. یہ جو ایران عراق میں جنگ ہوئی، 8 سال کی جنگ تھی، میں نے عرض کیا اس کے اندر نہیں کہیں لاکھوں تو کم سے کم 1.5-2 لاکھ لوگ تو شہید ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ جو لوگ جنگ میں جاتے تھے وہ جنگ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو جایا کرتے تھے. اور میں نے کہیں پہ بیان بھی کیا تھا کہ ہمارے ایک کلاس فیلو تھا مدرسے کے اندر، وہ جنگ پہ جاتا تھا، جنگ سے واپس آتا تھا تو کمرے میں اس کے لیے زندگی گزارنا سخت پڑ جاتی تھی، اتنا جنگ سے اٹیچ ہوا ہوا تھا. اور روتا تھا رات کو کہ مجھے واپس جانے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے. آخرکار وہیں گیا، وہ جا کے شہید ہو گیا. تو یہ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو اٹیچ کیے ہوئے تھے. ان لوگوں میں سے جو لوگ شہید ہو گئے الحمدللہ رب العالمین کامیاب ہو گئے، جو بچ گئے ابھی بھی ملتے ہیں تو روتے ہیں، کہتے ہیں کاش وہیں شہید ہو جاتے. کام آسان تھا. شہادت کے بعد جو لوگ زندہ ہیں ان کا کام بہت سخت ہے, ان کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, ہمیں ان لوگوں کے مقابلے جواب دینا پڑے گا خدا تعالیٰ کے سامنے کہ بھائی یہ لوگ شہید ہوئے, اس طرح شہید ہوئے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے, یہ بتاؤ تم لوگوں نے کیا کیا. اس اعتبار سے یہ وقت پاکستان میں جو ہمارا گزر رہا ہے یہ تاریخی وقت ہوگا, میرا اپنے یہ خیال ہے, ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا, یہ گزر جائے گا ٹائم اور کچھ اور صورتحال تبدیل ہوگی, چیلنجز کچھ اور ہوں گے, اس وقت کا چیلنج تبدیل ہو جائے گا, یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن ایک بات قطعاً ہے کہ ہم بعد میں اس کو یاد کریں گے, اور شاید خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر صورتحال اچھی نہیں ہوئی امن و سکون کے زمانے میں, جنگ کے زمانے میں ایک چیلنج ہوتا ہے, امن کے زمانے میں چیلنج کچھ اور ہوتا ہے. بعض اوقات امن کے زمانے کا چیلنج جنگ کے زمانے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جو امن کے زمانے کا چیلنج ہوتا ہے اس میں لوگ بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ کاش جنگ کے دور میں شہید ہو چکے ہوتے, تو بعد میں رونا نہیں پڑتا, ورنہ ابھی کچھ لوگ ملتے ہیں جو اس وقت روتے ہیں کہ کاش اس دور میں شہید ہو چکے ہوتے, اور جو جہاد کرنے والے ہیں وہ ابھی بھی جہاد کر رہے ہیں. تو ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے اس وقت, یہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ظاہر ہے ہر روز ہمیں خبریں مل رہی ہیں, ان کی شہادتوں میں ہمیں کس چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض پیش ہوں گے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
یوں احساس ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے ہم ایک بنیادی سوال کر سکتے ہیں وہ, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ سوال ہوگا, وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے فرد امپورٹنٹ ہے یا مکتب امپورٹنٹ ہے, ماننے والا امپورٹنٹ ہے یا وہ نظریہ امپورٹنٹ ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں. اس کو میں عرف عام کے نزدیک لانے کے لیے کہتا ہوں, شیعہ امپورٹنٹ ہے یا شیعت امپورٹنٹ ہے؟ تو ہمارے لیے مکتب امپورٹنٹ ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اور آپ بچے ہیں نہ بچے ہیں, زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ فکر بچ جائے. روایت میں بھی ہمارے پاس ایسی آیا ہے, فرمایا اگر تمہاری جان کے اوپر خطرہ ہو تو مال دے کر اپنی جان کو محفوظ کرو, اور اگر دین پہ خطرہ آئے تو جان و مال قربان کر کے دین کو محفوظ کرو. اگر دین پہ خطرہ آئے تو جان و مال قربان کر کے دین, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند لوگ جان دے کر دین بچا لیں تو لاکھوں کی جان بچ جائے گی. جو دین جانے کے اوپر جانی تھی, پھر بالکل حضرت حسین بن عقیل کا واقعہ, چند لوگ جان دے کر دین بچا لیتے تو پھر وہ لاکھوں جانیں نہیں جاتی جو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں گئی تھیں اور ذلت کے ہاتھوں میں جاتی ہیں. پھر تو فرمایا جیسے ہی تمہارا دین خطرے میں پڑے اپنی جان و مال قربان کرو اور اپنے دین کو محفوظ کرو. اچھا ہم یوں فرض کرتے ہیں ان تین شہداء اور باقی شہداء نے جان قربان کر دی, اپنا دین محفوظ کر لیا, اب ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے, اپنی جان یا اپنا دین؟ چیلنج اپنی جگہ کے اوپر ہے. سب سے پہلا چیلنج دین ہے, دین کیسے بچے. اچھا اب دین بچنے میں تھوڑی سی اور شاید کلیئرٹی کی ضرورت ہے, دین بچتا کیسے ہے؟ آپ خود تصور کریں, آیا دین کتاب خانوں سے بچتا ہے؟ دین کتاب خانوں سے بچتا ہے یا دین دین پر عمل کرنے سے بچتا ہے؟ اس کو خوب اچھی طریقے سے سوچنا. دین کتاب خانوں سے نہیں بچے گا, ان کی اپنی ویلیو ہے, ان کی اپنی قیمت ہے, اس کا اپنا ایک اثر ہے, لیکن سب سے زیادہ دین بچتا ہے دین پر عمل کرنے سے. اگر دین پر عمل کرنے والے مٹ جائیں تو کتابوں میں رہنے سے کوئی دین نہیں بچتا. بس آپ کہیں گے حوضِ علمِ قوم اور حوضِ علمِ نجف کی کتاب خانوں کے اندر دین کیسے محفوظ رہا, وہاں پر بھی عمل کرنے والوں کے ذریعے محفوظ رہے وہ کتاب خانے. اگر عمل کرنے والے نہ ہوتے تو کیا کتابوں نے دین بچانا ہوتا ہے؟ اگر کتابوں نے دین بچانا ہوتا, کتابوں نے دین پھیلانا ہوتا تو خدا کتاب ہی بھیجتا, پھر نبی نہ بھیجتا. یہ نبی ہوتا ہے جس کا عمل اس کی ذات دین کو بچاتی ہے, دین کو پھیلاتی ہے. خدا نبوت کے ساتھ امامت بھیجتا ہے, ورنہ کتاب کامل آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہے. تو یہ واضح سی بات ہے کہ دین نہیں بچتا کتابوں سے, دین نہیں بچتا کہنے سے, دین بچتا ہے عمل سے. اچھا اب چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو بعض لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم نے دین بچانے کے لیے یہ چیلنج لیا ہے, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے جان بچانے کے لیے چیلنج لیا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور چلیں حزب اللہ سے مثال تاکہ وہ زیادہ کنونسنگ ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
یہ لوگ جو حزب اللہ کے افراد رہے ہیں ان میں سے شاید کسی نے بیان کیا تھا یہاں پر کراچی میں جب آئے تھے یہاں پر، انہوں نے ان میں جس نے سنا تھا اس نے مجھے بتایا، اس کے مطابق میں نے براہ راست نہیں سنا لیکن جس نے سنا تھا اس نے بتایا، کہنے کہ وہ جو آپریشن ہوا تھا جس میں امریکی میرینز کو انہوں نے ایک بم دھماکے سے لبنان میں اڑایا تھا جو وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد پھر امریکنز کبھی واپس نہیں آئے بیروت، اس آپریشن میں جس میں ایک ٹرک نے حملہ کرنا تھا اس بلڈنگ میں جہاں پر یہ میرینز بیٹھے ہوئے تھے، امریکن میرین جو ہوتے ہیں ان کی سلیکٹڈ فوج کمانڈوز، تو کہنے کی کہ جب ساری تیاریاں ہو گئیں اور حملہ کرنے کا ٹائم آیا اور جس آدمی نے حملہ کرنا تھا وہ ٹرک میں بیٹھا ہوا تھا کہ اب حملہ کرے، اچانک اس نے رپورٹ کیا کہ دروازے کے اوپر ایک عورت کھڑی ہے، اگر حملہ کرتا ہوں یہ عورت ماری جائے گی اور اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، عورت بھی بے پردہ ہے، باپردہ بھی نہیں ہے، دیندار نظر نہیں آ رہی، حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اگر آپ حملہ کرتے ہیں دشمن مارا جائے گا، ایک عورت بیچ میں آئی ہے جس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں ہے، بظاہر بے پردہ ہے، اچھا لباس نہیں پہنی ہوئی لیکن بالآخر انسان ہے، عورت ہے، مارنا ہے یا نہیں مارنا ہے، ایک وسیع تر ہدف کی خاطر ایک آدمی بیچ میں چلا جائے گا، اس کو ہم لوگ اصطلاحاً کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج، کہ آپ نے ایک بڑا ہدف بنایا بیچ میں خس و خاشاک بھی پس جاتے ہیں، آیا اسلام کولیٹرل ڈیمیج کے اندر انسانی جان لینے کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اس نے آپریشن انچارج سے پوچھا کہ مار دوں یا نہیں ماروں، اس نے کہا نہیں ہم نہیں مار سکتے، عورت کی جان لینے کو اللہ کے رسول نے منع کیا، منع کیا، درود بھیجیں رسول خدا کے نام
صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج.
ظاہر ہے کہ کام میں کلیئرٹی ہے کہ بھئی ہمیں دشمن کو مارنا ہے، یہ ہماری سرزمین پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا، اس سے کم پہ واپس بھی نہیں جائے گا، لیکن ایک عورت بیچ میں آ رہی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب جنگ کے لوگوں کو بھیجتے تھے کہتے تھے عورتوں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، کھڑی فصل کو نقصان مت پہنچانا، درخت مت کاٹنا، یہ تمام باتیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے تھے، کام مارے یا نہیں مارے اس کا مت مارو، اگر نہیں مارے تو اس کا مطلب کیا ہے، شاید جو ٹرک لے کے گئے وہی پکڑا جائے گا، سارا آپریشن فیل ہو جائے گا، مہینوں تیاری ہوتی ہے، کہا کوئی بات نہیں، ہم اب یہ لاجک میں عرض کر رہا ہوں، بس اگر یہ جو حملہ ہو رہا تھا یہ کس کے لیے ہو رہا تھا، دین کے لیے ہو رہا تھا نا، اگر عورت کو مار دیں تو کیا مطلب کیا، خود ہی دین کو توڑ دیا، آیا دین کو بچانے کے لیے دین کو توڑا جا سکتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں گیا نا کہ دین کتابوں سے بچتا ہے، دین بولنے سے بچتا ہے، دین کسی اور طریقے سے بچتا ہے، تو کہے گا مار دو، لیکن اس آدمی کے لیے کلیئر ہے کہ نہیں، دین کو بچانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ دین پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اگر میں یہ دھماکہ کر کے دین کے دشمنوں کو ختم کر لوں اور بیچ میں اللہ کے رسول کا ایک فرمان پامال ہو جائے، اس سے دین نہیں بچے گا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس کا، آپ کوئی بھی کام ایسا کریں گے جس میں دین پامال ہوگا، چاہے آپ کا ہدف دین کا بقا کی بقا ہو، اس سے دین نہیں بچے گا، اس سے دین نہیں بچے گا، آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا، بھائی میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ دین بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اور دین بچانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ دین پر عمل کرنا ہے، جب تک عمل میں نہیں آئے گا دین کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، اگر میں اور آپ یہ سمجھ جائیں تو بہت سارے کاموں میں ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، دین اس طرح سے نہیں بچ پائے گا، حتیٰ مختلف سائنسز کے بارے میں شبہ ہے کہ آیا بغیر عمل کیے بچتے ہیں یا نہیں بچتے، کم سے کم دین نہیں ہے، بس پہلا چیلنج کیا ہے، ہمیں دین چاہیے، آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں دین کے نام پہ کر رہے ہیں، مثلاً تقریر کر رہے ہیں، آپ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ حتیٰ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر، ان تمام کاموں کے اندر سب سے پہلے دیکھیے گا دین بچے، اور دین بچے گا دین پر عمل کرنے سے، اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں، مینٹیلیٹی کی وجہ سے، ایک مینٹیلیٹی کی وجہ سے، جب انسان مشکل میں پڑتا ہے تو بہت سارے انسان معاف ہو جاتے ہیں، یہ انسان کی نیچر ہے، اس کے لیے بڑے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، دنیا میں بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، والنٹیئرس ٹیسٹ میں شرکت کرتے ہیں، تو ٹیسٹ میں مثال کے طور پر جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کو ہیومن انڈورنس کہتے ہیں، انسان کی برداشت کے ٹیسٹ، تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ دو انتہائی نزدیکی دوستوں کو ان کی اپنی رضا اور رغبت سے بھوک کے کسی عالم میں رکھ کر ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کب تک ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں، کب تک ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں. تو اس عالم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حد تک تو گفتگو چلتی ہے، اور ایک حد کے بعد جب بات جان پہ آتی ہے تب دیکھنا پڑتا ہے قربانی کا لیول کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک قوم دین کا نعرہ بلند کرتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، دین کا نعرہ بہت لوگ بلند کرتے ہیں، دین پہ عمل کرنے کے وعدے کرتے ہیں، صرف ایک وقت آتا ہے جب جان پہ بنی ہوتی ہے، تب یہ دیکھنا ہوتا ہے اب یہ دین پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. اکثر لوگ معاف ہو جاتے ہیں، معاف ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، پھر بجائے دین کے نام پہ قربانی دینے کے دین پر کمپرومائز شروع کرتے ہیں، دین پہ کمپرومائز شروع کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
صاحب فرض فرمائیے آپ ایک ظالم کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ ایک ظالم کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ظالم آپ سے دین کے نام پہ لڑائی کر رہا ہے، اس ظالم کے ظالم دوستوں میں کوئی آپ کا بھی دوست ہے، ظالم کے ظالم دوستوں میں کوئی آپ کا بھی دوست ہے جو مسلسل ظلم میں مشغول ہے، آپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے، آپ اس سے یہ نیکی لیں یا نہ لیں؟ آپ کے پاس واضح دلیل کیا ہے؟ واضح دلیل یہ ہے کہ بھائی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے، انسان کے لیے جان بچانا تو واجب ہے نا، تو جان بچانا تو واجب ہے تو میں اس میں ظالم سے مدد لے لوں. اچھا دوسری طرف سے ایک اور مشکل ہے، وہ یہ کہ ظلم سے مدد لینے کے بعد ظلم بڑھے گا یا ظلم کم ہوگا؟ کیا ظالم آپ کو مدد دے کر ظلم کا خاتمہ کروا لے گا؟ نہیں کروائے گا نا. اب آپ کے سامنے ایک کرائسس ہے، آپ کو پتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، آپ کو ایک پرسنل بینیفٹ ہے، لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اور مثال تو واضح طور پر آپ نے ایک دینی کام کے لیے ایک اجتماع بنایا ہے، ایک گیدرنگ بنائی ہے، آپ کے گیدرنگ کو 25 کام کرنے ہیں، ان کاموں کے کچھ لوگ ایکسپرٹ ہیں اور ان میں ایک انتہائی بے دین ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ دیندار ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اپنے مقصد کے لیے کرے گا، بے دین ہے لیکن ابھی آپ کے کام آئے گا، آپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ یہاں پر جب ہم لوگ مشکل میں پڑتے ہیں تو ہم کمپرومائز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی لے لو بعد میں دیکھا جائے گا. صرف بات کی مشکل یہ ہے کہ پھر آپ بعد میں نہیں دیکھیں گے، پھر وہ بعد میں آپ کو دیکھے گا، پھر سب کچھ اس کے حق میں ہوگا. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے، آپ اپنے طرف سے ایک بات سوچئے گا، ہم پاکستان کے اندر کن تجربات سے گزر رہے ہیں. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، شہید علامہ عارف حسین حسینی سے، ان شہید کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
شہید اسلام آباد تشریف لے گئے، وہاں پر کسی سے ان کی ملاقات ہوئی، جب وہ وہاں ان سے ملنے گئے تو ان کے پاس ضیاء الحق کا ایک نزدیکی آدمی بیٹھا ہوا تھا. شہید کو جو مشکلات اٹھانی پڑ رہی تھیں ضیاء الحق جیسے آدمی کے ذریعے، وہ سب کو معلوم ہے، اور شہید اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ مصیبت بن رہی ہے پورے پاکستان کے لیے. اب پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ہاں اس نے مصیبت بنا دیا، ہمیں سارا پاکستان کا میڈیا ضیاء الحق کے خلاف بول رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم لوگ اس وقت کہاں تھے جب یہ حرکتیں کر رہا تھا، اور سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیچارے چیخ رہے تھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو شہید نے ضیاء الحق کیا تو بہت اٹھایا تھا، مشکلات اٹھائی تھیں، یہاں تک کہ رہبر معظم صدر تھے اس موقع پر، ایران سے تشریف لائے تھے لاہور میں، اور ضیاء الحق ان کے برابر میں کھڑا تھا، ایرانی ڈپلومیٹس نے ان کو دعوت دی کہ آپ رہبر معظم کی خاطر، اس وقت رئیس جمہور تھے صدر تھے، آپ وہاں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں. کہنے کہ نہیں میں اس ظالم کے برابر میں نہیں کھڑا ہوں گا. روڈ پہ کھڑے رہے پبلک کی طرح رہبر کا استقبال کرنے کے لیے، کہنے کہ یہ آئے ان کے استقبال کے لیے میری جان حاضر ہے، میں یہاں کھڑا رہوں گا، میں اس ظالم کے برابر نہیں کھڑا ہوں گا. صحیح ہے، ہم میں اس کی طاقت ہے، یہ چیلنج ہے. ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے ہم کمپرومائز سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہیں پھر ہماری گیدرنگ بے دین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آنکھوں دیکھے مکھی نگل رہے ہوتے ہیں کیونکہ دین کے نام پر قربانی دینی نہیں آتی ہم سے، مشکل ہمارے ساتھ یہاں پر. ہم یوں پتہ نہیں کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دین ایک علیحدہ باکس ہے، ایکٹیویٹی ایک علیحدہ چیز ہے، اس ایکٹیویٹی کو کر کے چاہے بے دین کے ساتھ ہو یہ دین کا باکس بچے گا، یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ یہاں بے دین کے ساتھ کھڑے ہیں اسی موقع پر دین ختم ہو رہا ہے، اب کوئی علیحدہ باکس نہیں ہے دین کہ جو اس سے محفوظ ہوگا، دین عمل سے ہے. آپ اپنے عمل کے اندر اگر دین کو قربان کر رہے ہیں اب دین محفوظ نہیں ہو سکتا چونکہ دین عمل سے بچتا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس وقت جو چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ کمپرومائز دین کے نام پہ مت کریں، آپ کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ پہ عمل کریں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ دین کے نام پر اگر ہم نے اسٹینڈرڈس کو پامال کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم دین نہیں بچا سکیں گے. ان شہدا کی شہادتیں ہم سے بعد میں بہت بڑا سوال طلب کر رہی ہوں گی، کیا یہ سب لوگ شہید ہوتے تھے دین کے نام پر، ان کو اپنی زندگیوں سے قرض نہیں تھا، تو بالآخر وہ دین کیسے بچے گا؟ مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فر.
اچھا اس کا رائے حل کیا ہوگا؟ اس کا رائے حل یہ ہوگا کہ جب آپ دین کے نام پر کوئی کام کرنے لگیں حتی الامکان کوشش کریں دین پامال نہ ہو، کم سے کم اسٹینڈرڈس پامال نہ ہو. دو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں ایک فرق ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی آدمی ہے اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، قضا ہو گئی نماز، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں پتہ ہے اس نے عمدن نہیں پڑھنی، اب بھی میں اسے نظر انداز کر رہا ہوں، یہ اسٹینڈرڈس پامال ہوا ہے. بھائی یہاں کون سا معصوم بیٹھا ہے؟ سب غلطیاں کریں گے، ہم سب کو معلوم ہے ہم کون سے، ہم اپنی ہم غلطیوں کا اعتراف بھی کریں گے، سب غلطیاں کرنے والے ہیں. غلطی ہونا ایک مشکل ہے، غلط اسٹینڈرڈ قبول کر لینا بہت بڑی مشکل ہے. غلطی ہو جائے یہ بات صحیح ہے، مثلا آپ میٹنگ کے اندر بیٹھے کوئی غیبت بھی ہو گئی، صحیح ہے، بات غلط ہے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسٹینڈرڈ میں غیبت ہوتی جا رہی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، یہ آپ نے اسٹینڈرڈ قربان کر دیا. یہاں پہ غلطی تو ہوتی ہے لیکن آپ غلطی کو اسٹینڈرڈ مت بنائیں جو غلط اسٹینڈرڈ بن جائے گا، پھر آپ کا دین بچے گا نہیں. پھر اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک غلطی میں سب پچھلے معاشرے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک شیعہ تنظیم، اس کو ایک موقع کے اوپر ریسورسز کا سامنا کرنا پڑا، مشکل آ گئی، اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے. اچھا اسی زمانے میں اس کے کچھ الیکشنز ٹائپ کے ہوئے، الیکشنز ٹائپ کے ہوئے یا الیکشن یا سلیکشن، ہمارے یہاں شاید کوئی بہت اچھا انٹرنل الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن ہوتا ہے زیادہ تر. اور الیکشن سلیکشن ہوا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو عہدیدار بنا دیا اپنی تنظیم کا، کچھ لوگوں کو عہدیدار بنایا اپنی تنظیم کا. اچھا ان سے کہیں پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کس اسٹینڈرڈ کے تحت ان لوگوں کو عہدیدار بنایا؟ آپ تصور فرمائیے، میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے. صاحب بتایا یہ گیا کہ ہمیں چونکہ فائنینشیل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مالی مشکلات کا، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہر علاقے کا بڑا عہدیدار وہ ہو جس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہو، تاکہ تنظیم کو کام کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. جب بڑا عہدیدار پیسے والا ہوگا تو وہ کچھ اپنی ریسورسز لگا ہی دے گا اور کام جو ہے وہ تنظیم کا نکل آئے گا. اچھا یہ مالی مشکل کو حل کرنے کے لیے ترکیب اچھی ہے یا بری ہے؟ مالی مشکل تو حل ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے ایکٹیویٹی کر کے کس کو بچانا تھا؟ دین کو بچانا تھا نا. آیا دین نے پیسہ ہونے کو اسٹینڈرڈ بنایا تھا؟ اسٹینڈرڈ قربان کر دیا نا، اب نہیں بچے گا. اب کوئی کروڑوں بھی لے آئے گا تو دین نہیں بچے گا، کیوں؟ آپ نے اسٹینڈرڈ قربان کیا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، غلطیاں ہم سب سے ہوں گی، غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ غلطی کو اسٹینڈرڈ مت بنائیں، غلط اسٹینڈرڈ کو ایکسیپٹ نہ کریں ورنہ مصیبت بنتی چلے جائے. اچھا غلط اسٹینڈرڈ کو کوئی لکھ کے ایکسیپٹ نہیں کرتا، کون سی تنظیم پاگل ہوگی جو اپنے منشور میں لکھے گی کہ میں اسلام کے اسٹینڈرڈ کو قربان کر رہا ہوں؟ کوئی نہیں لکھتا. لیکن پریکٹس روٹین میں بن جائے، کوئی اعتراض نہ کرے، اس کا مطلب ہے غلط اسٹینڈرڈ ایکسیپٹ ہو گیا. پریکٹس روٹین میں ہو رہی ہے، کوئی اعتراض نہیں کر رہا. مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہر روز صبح فجر کی نماز قضا کر رہا ہے، آپ بھی اعتراض نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے غلط اسٹینڈرڈ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت. خدا اس مشکل کو کسی طریقے سے اس قوم کی حل فرما دے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد.
صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
دوسری مشکل, اور تیزی کے ساتھ تیسری مشکل بھی عرض کروں, آپ کی زحمت تمام کروں. ظاہر ہے آپ کا کل ورکنگ ڈے ہے اور آپ کو جلدی اپنے کام وغیرہ کے اوپر صبح جانا ہوتا ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد.
صلی علی محمد وعلی محمد وعجل.
جب حالات صحیح ہوتے ہیں تو کام روٹین میں چلتے ہیں. روٹین میں چلتا دیکھ کر ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلانے والے ہوشیار لوگ ہیں, لیکن یہ امتحان کا ٹائم نہیں ہوتا. امتحان کا ٹائم اس وقت ہوتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں. اب روٹین کیسا چل رہا ہے یہ امتحان ہے, یہ چیلنج ہے. بہت سادہ سی مثال, آپ جلوس میں چل رہے ہیں, سب لوگ راستے کے اوپر چل رہے ہیں, نظم و ضبط کسی حد تک مینٹین ہوا ہوا ہے. ایک حادثہ پیش آیا, اب نظم و ضبط ہے یا نہیں ہے یہ چیلنج ہے. چیلنج روٹین میں نہیں ہوتا, چیلنج روٹین سے ہٹنے پہ ہوتا ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں تب چیلنج بنتا ہے. اور مولا کا وہ فرمان, انہوں نے فرمایا کہ جب حالات سخت ہوں تو انسانوں کے جوہر کھل کے سامنے آتے ہیں. اس وقت انسانوں کا پتہ چلتا ہے اندر سے کیا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, جیسے حالات خراب ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ کام کم مدت کے ہیں, کچھ کام لمبی مدت کے ہیں. حالات صحیح ہوں تب بھی یہ مشکل رہتی ہے ہماری قوم کے لیے کہ ہم کم مدت اور لمبی مدت کے کاموں میں تشخیص نہیں دے پاتے. حالات خراب ہوں تو پھر معاملہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسی جیسے آپ کے گھر کے اندر, آپ کی اپنی زندگی کے اندر آپ کے ایک بچے کا پیپر ہونا ہے, ایک پیپر ہونا ہے, ایک سال کا اکیڈیمک کیریئر اس ایک پیپر کے اوپر ہے. اسی وقت آپ کے گھر میں کوئی مریض بھی ہے, صحیح ہے. بیماری کی وجہ سے تقاضا کیا ہے, ریسورسز اس کے پاس جائیں, توجہ اس کی طرف جائے. بچے کا کیریئر لمبی مدت میں کیا کہہ رہا ہے, اس کے ایگزام کا خیال رکھا جائے. کتنے لوگ ہیں جن کا دماغ کام کرے گا اس حادثے کے موقع پر کہ لمبی مدت کے اہداف کو ختم نہیں کرنا ہے, کتنے لوگ. یہ طاقت چاہیے دماغ کی. بدقسمتی سے دماغ کی یہ طاقت ہمارے پاس ابھی اس سطح پہ نہیں ہے جو ہم ڈیل کر سکیں. حالات اچھے ہوں تب بھی, حالات خراب ہوں تب بھی لمبی مدت پہ کام نہیں روکا جا سکتا. اور اس میں بھی ایک گہرائی یوں رکھ لیں کہ جس نے حالات خراب کیے ہیں اس نے یہی سوچ کے خراب کیے ہیں کہ آپ کو لمبی مدت کے کام سے روک لے. آپ کو ایک بات تشخیص دینی ہوتی ہے, پاکستان میں آپ کا ہدف کیا ہے, یہاں پہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں آپ لینا کیا چاہتے ہیں. اگر ہم نے غلط حالات کی وجہ سے اس بات کو نہیں سمجھا, ہم کم مدت کے حالات کو بھی صحیح نہیں کر پائیں گے. ایک جو کرائسس اس وقت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بالکل کھل کے درود بھیجے گا محمد وعلی محمد.
صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
چونکہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے پورے پاکستان میں, تقریباً کراچی کے اندر خاص کر, ٹارگیٹڈ کلنگ میں ہر ایک آدمی انسیکیور فیل کرتا ہے, اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کرتا ہے. جیسے انسیکیور فیل کرتا ہے اپنوں کے درمیان جانا چاہے گا یا اپنوں سے باہر کے درمیان بھی جانا چاہے گا, فوری طور پر اپنوں کے درمیان جانا چاہے گا. جیسے اپنوں کے درمیان جائے گا دوسروں سے رابطہ کٹے گا. جب دوسروں سے رابطہ کٹے گا تو غلط فہمیاں اور بڑھیں گی, جب غلط فہمیاں اور بڑھیں گی انسیکیورٹی اور بڑھے گی, صحیح ہے. اب معاشرہ جیسے ہی انسیکیور ہوا ہم سب لوگ اپنے خول میں جاتے ہیں, جیسے ہی اپنے خول میں جاتے ہیں انسیکیورٹی اور بڑھتی ہے. کتنے لوگ اس بات کی طاقت دکھائیں گے کہ جب معاشرہ انسیکیور ہو تو دوسروں سے رابطے کو اور بڑھا دیں. اور یہ حل ہے, حل اس کے سوا کچھ نہیں ہے. پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے والوں نے یہ سوچ کے پھیلائی ہے کہ انہوں نے ہر فرقے کو اپنے اندر لمیٹڈ کرنا ہے, دوسرے سے دور کرنا ہے. کتنے لوگ اس وقت سمجھیں گے کہ اب رائٹ ٹائم ہے دوسروں تک اپروچ کرنے کا. کتنے لوگ سمجھیں گے اس بات کو؟ یہ مشکل ہے کم مدت اور لمبی مدت کے اہداف میں. ہم پہ جیسے ایک مصیبت پڑتی ہے ہم کم مدت کے اہداف پہ ساری انرجیز لگا دیتے ہیں. قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لمبی مدت کی پلاننگ کی خاطر آج رات کسی بھوکے کو کھانا نہ دیا جائے, نہیں, قطعاً دیا جائے. کچھ لوگ کم مدت پہ کام کریں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کریں کہ ہم نے لمبی مدت پہ کام کرنا ہے چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو. آپ اس کو تصور کریں. میں ایک دنیاوی سی ایک مثال اچھے لوگوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایران نے روس کے تعاون سے ایک ایٹمی بجلی گھر بنایا ہے, بو شہر کا ایٹمی پلانٹ, نیوکلیئر پلانٹ. صحیح, یہ جو بو شہر کا نیوکلیئر پلانٹ ہے یہ شاہ کے زمانے میں شروع ہوا تھا. سیمنز کمپنی نے اس کو شروع کیا تھا, جرمن سیمنز کمپنی نے. جب انقلاب آیا تو یہ لوگ بھاگ گئے, پلانٹ وہیں کا وہیں رہ گیا. انتہائی سوفسٹیکیٹڈ, ایسی ٹیکنالوجی جو قطعاً ایران کے پاس کیا تھرڈ ورلڈ میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی. سیمنز چلے گئے اور سیمنز کے جانے کے بعد وہ بلینز آف ڈالر جو اس وقت تک شاہ کے زمانے میں انویسٹ ہوئے تھے اس نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندر, وہ ڈمپ ہو گئے, وہ وہیں پہ رک گئے. رکنے کا بھی مسئلہ نہیں تھا. آپ ایک عمارت کے اوپر کنکریٹ کا خول چڑھائیں اور کنکریٹ کو 4-5 فٹ کا کر دیں, اس کے اوپر کوئی بم نہیں گرے گا. مصیبت یہ تھی کہ اس کو جتنا بھی انسٹال ہوا تھا اس کو آپریشنل رکھنا تھا. اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ کو خرچہ بھی کرنا ہے اور بندے بھی لگانا ہے. تو 250 لوگ اس انکمپلیٹ فیسلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں رہ رہے تھے. بدقسمتی سے یہ علاقہ بارڈر کے تھوڑا فاصلے پر ہونے کی وجہ سے دشمن کی زد میں بھی تھا. صحیح ہے. اچھا, اس فیسلٹی کو مینٹین کرنے پر $10 million کا خرچہ تھا. ٹھیک ہے, اب انقلاب آ گیا, جنگ شروع ہو گئی, فیسلٹی انکمپلیٹ پڑی ہے, سیمنز نے کسی صورت میں واپس نہیں آنا ہے, اس کا کوئی فیوچر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. $100s of millions ڈمپ ہوئے ہوئے, 250 قابل لوگ اس کو مینٹین کرنے پہ کھڑے ہوئے ہوئے, جس پروجیکٹ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. پیسے کی کمی ہے اور پیسہ جنگ پہ لگنا چاہیے اس وقت چونکہ جنگ چل رہی ہے. آپ ہوتے تو پلانٹ کو باقی رکھتے یا تباہ کرتے؟ کیا کرتے؟ ایک شارٹ ٹرم ریکوائرمنٹ ہے پیسے کی اور بندوں کی جو تقاضا کر رہی ہے, 250 لوگوں کو اور ملینز آف ڈالر کو نکالو اور وہاں بھیجو جہاں پہ جنگ چل رہی ہے. ایک لانگ ٹرم ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر یہ پلانٹ رکھ لیں تو شاید کبھی بنے گا, اور اگر بنے گا تو قوم کے کام آئے گا. کیا کرتے؟ ایرانیوں نے بچا کے رکھا, بچا کے رکھا. جنگ ختم ہو گئی, کوئی نہیں آیا, اور 5 سال بیت گئے, کوئی نہیں آیا. 10 سال کے جنگ کے بعد تقریباً رشینز نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم اسے بنائیں گے, تمام تر سسپیشنز کے ساتھ کہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے, ایسے ایسے حربے کر رہے ہیں. بالآخر وہ پروجیکٹ 4-5 سال پہلے شروع ہو گیا. صحیح ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سخت حالات میں لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو باقی رکھنا. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں, ہمارے پاس اتنی مینٹل اسٹرینتھ ہے کیا کہ ہم اپنی قوم کے اندر یہ کر پا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے. اگر زلزلہ آتا ہے ساری ریسورسز زلزلے پر, سیلاب آتا ہے ساری ریسورسز سیلاب کے اوپر. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, جب ہم ڈیزاسٹر کی حالت میں پیسہ لگاتے ہیں تو وہ زیادہ تر پیسہ ایسی جگہ پہ لگ جاتا ہے جس کا زیادہ فائدہ نہیں ہونا ہے. آپ نے ڈیزاسٹر کے عالم میں لوگوں کو شیلٹرز بنا کے دے دیے جو 3 سال میں خود سے ہی گر جائیں گے, ان کو مزید زلزلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے خود یاد ہے جب سیلاب آیا, زلزلہ آیا تھا, اور زلزلے کے وقت میں ہم لوگوں کو کیمپس دے رہے تھے تو 4 کیمپس کی قیمت میں 1 کیمپ مل رہا تھا, اور اس کیمپ نے زیادہ سے زیادہ چند دن چلنا تھا اور معاملہ ختم ہونا تھا. اتنے پیسوں میں کمرہ بن سکتا تھا, ہم لوگ کمرہ نہیں بنا رہے تھے, ہم لوگ کیمپ خرید رہے تھے کیونکہ ہم ڈیزاسٹر پہ کام کر رہے تھے. ڈیزاسٹر کے عالم میں جو پیسہ جاتا ہے وہ معمولاً سروائیو نہیں کرتا, وہ ضائع ہوتا ہے, تقریباً ضائع ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ ہمیں ڈیزاسٹر میں فوری طور پر کچھ ریسورسز لگانی ہے لیکن لمبی مدت کے پروجیکٹس کو بند نہیں کرنا ہے؟ ہم ابھی یہی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ ہماری قوم کے لمبی مدت کے پروجیکٹس کون کون سے ہیں, ہم اس بات کو نہیں سوچ پا رہے. اسی بات جب یہاں تک آئی تو میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور جسارتاً عرض کر رہا ہوں, فرض کریں میں نے ایک یتیم خانہ کھولا ہوا ہے، میں نے بھی کھولا ہوا ہے، اس میں کچھ بچے ہیں، پیسہ آتا ہے میں بچوں پہ لگا دیتا ہوں، یہ پیسہ آیا میں نے بچوں پہ لگا دیا، اگلے مہینے کیا ہوگا؟ پھر پیسے چاہیے، پھر پیسہ آئے گا پھر بچوں کے اوپر لگے گا، یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس پیسے میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں، جو آتا ہے وہ لگا دیتا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، اللہ اللہ فی الایتام، خدا کی خاطر، خدا کی خاطر یتیموں کا خیال رکھو، یہ جگہ انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ ریٹرن دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، امیر المومنین فرما رہے ہیں خیال کرو، اس کا مطلب ہے اس میں مت دیکھو ریٹرن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، قبول ہے یہ. ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دے دیں تو میں اپنا کوئی بزنس کر لوں گا، میں نے اس کو پیسے دیے، اس نے بزنس کیا اور مجھے پیسے واپس نہیں دیے، انصاف ہوا یا نا انصافی ہوئی ہے؟ نا انصافی ہوئی ہے، قوم کا پیسہ تھا، اس کو واپس دینا چاہیے تھا تاکہ ایک اور بندے کی جیب میں جاتا، پھر وہ بزنس کرتا، پھر وہ واپس دیتا، ابھی بھی ویلیو ایڈ نہیں ہوگی، ابھی ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی ہے، پیسہ واپس آئے گا وہیں تو وہیں رہے گا، ایک اور مصیبت ہوگی، میں اس کو 100 روپے دوں گا، وہ ایک سال کے بعد مجھے 100 روپے واپس کرے گا، انفلیشن کی وجہ سے مجھے زیادہ سے زیادہ 85 واپس ملیں گے، میں انفلیشن کو بھی کور نہیں کر پاؤں گا، اس کا مطلب ہے 10 سال کے اندر میرے ایسٹس ختم ہو جائیں گے، یہ پروجیکٹ 10 سال میں بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، صحیح ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہوا، کچھ پروجیکٹ چلانے پڑیں گے جس میں پیسہ لگے، ویلیو ایڈ کرے پیسے کے اوپر، پرمننٹ ایڈیشن کرے، اس کو ہم کہتے ہیں قوم کے ایسٹس، قوم کے سرمایے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہماری قوم کا سرمایہ کا پروجیکٹ کون سا ہے؟ یہ مشکل ہے ہماری، پوری قوم ڈونیشن پہ چل رہی ہے، 50 سال بعد کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو ہمیں پیسہ کما کے دے گا، اس کو ہم نہیں سوچ رہے، اب بھی ہماری قوم میں ڈونیشن دینے کی اسپرٹ آئی ہوئی ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ اسپرٹ کم پڑ گئی یا ریسورسز کم پڑ گئے، قوم کے اگلے 25 سال کی کیا تیاری ہے؟ کیوں اس کو حساب نہیں کر رہے؟ آپ کہیں گے نہیں کبھی کم نہیں پڑیں گے، خدا شاہد ہے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کسی بھی قوم کے ساتھ برا وقت کسی بھی ٹائم پہ آ سکتا ہے، ان عراقیوں کے پاس ریسورسز کی کوئی کمی نہیں تھی، صدام نے کسی ایک کے بھی ریسورسز نہیں چھوڑے تھے، ایک کے بھی ریسورسز نہیں چھوڑے تھے، کویت مشہور تھا پوری دنیا کو ریسورسز دینے کے اندر، صدام حسین نے حملہ کیا تھا فلیٹ کر دیا تھا، 10 مہینے تک کویتیوں کو اپنے دوسروں سے قرضے مانگ مانگ کے زندگی گزارنی پڑی تھی، عزیزان محترم کوئی پروجیکٹ ہو جو ویلیو ایڈ کر رہا ہو 25 سال کے لیے 30 سال کے لیے، یہ ہمیں چاہیے، ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا، اور اس کو میں کہہ رہا ہوں لمبی مدت کے اہداف ہوتے ہیں، کچھ کم مدت کے اہداف ہوتے ہیں، آپ حالات کی سختی کی وجہ سے اچانک پریشان ہو کر اپنی لمبی مدت کے اہداف کو چھوڑ کے ساری انرجیز چھوٹی مدت کے اہداف پہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ بھی دشمن کا ایک حربہ ہوتا ہے، پھر لمبی مدت میں آپ کو مشکل میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، یہ دوسرا چیلنج ہے، کم مدت کے اہداف اور لمبی مدت کے اہداف، انہیں ڈسٹنگوش کریں، لمبی مدت کے اہداف کو ریسورسز کو وہاں پر بھی لگائیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آج رات جو بھوکا ہے اسے پیٹ نہ بھرا جائے، نہیں قطعاً بھرا جائے ورنہ بھوکا مر جائے گا، 4 سال کی پلاننگ پہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آپ کے پاس ایک پلاننگ ہو لمبی مدت کی ضرور، جو میں نے خطرہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
تیسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انسجام، یونٹی، وحدت کا چیلنج، سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس، ایک مشکل ہوتی ہے، مشکل کا پرسپشن جو ہمارے دماغ کے اندر مشکل ترسیم ہوئی ہے، آپ کے ذہن میں مشکل کیسے آئی ہے، یہ ایک مشکل ہے، آپ نے مشکل کو سالو کرنے کے لیے کیا سوچا ہے، دوسری مشکل آپ نے جو سولوشن سوچا ہے وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا، تین مشکل، یہ تین لیول ہیں کسی پرابلم کو سالو کرنے کے، ایک آپ نے جو مشکل کی انڈرسٹینڈنگ اپنے ذہن میں ایجاد کی ہے، آپ مشکل کو کیسے دیکھ رہے ہیں، پرسپشن، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، نمبر دو سولوشن، جو آپ نے دماغ میں سولوشن سوچا ہے، برین اسٹارمنگ کی ہے، آپ ایک نتیجے تک پہنچے کہ یہ اس طرح حل ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، نمبر تھری یہ امپلیمنٹ ہوگا، یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس وحدت کی ایک پرابلم ہے، ہم لوگ متحد نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے, یہ جو متحد نہیں ہو پا رہے اس کے اوپر ہمارا پرسپشن کیا ہے, اس پرسپشن میں غلطی آ رہی ہے, یہ پرسپشن صحیح نہیں ہے. یہ جو فکر ہمارے ذہن میں آ رہی ہے مشکل کے بارے میں, یہ فکر صحیح نہیں ہے. چونکہ فکر صحیح نہیں ہے سولوشن بھی صحیح نہیں ہے, چونکہ سولوشن صحیح نہیں ہے امپلیمنٹیشن بھی صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا وحدت کی پرابلم کیا ہے. یہ جب یہ پرابلم ہی سمجھ میں صحیح نہیں آئے گی تو ہمارے پاس سولوشن بھی صحیح نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں پرسپشن کی پرابلم کہاں آ رہی ہے. ہم لوگ مسلسل لوگوں کی زبان سے ایک جملہ سن رہے ہیں, کاش ایک پلیٹ فارم ہو جس کے اوپر سب جمع ہو جائیں. اس کے ذہن میں یونٹی کی پرابلم کی پرسپشن کیا ہے. یہ کہہ رہا ہے یونٹی ایک پرابلم ہے, یونٹی کا نہ ہونا, وحدت اتحاد کا نہ ہونا ایک پرابلم ہے. اچھا نہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہہ رہے چونکہ چند پلیٹ فارم ہے یہ اتحاد نہ ہونے کی نشانی ہے. اور اتحاد کسے کہتے ہیں؟ اتحاد اسے کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ سب جمع ہو جائیں. میں اس سے کہوں گا تاریخ بشریت میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی انسانی معاشرے ہوتے ہیں وہاں کبھی ایک پلیٹ فارم نہیں ہوتا. یہ پرسپشن صحیح نہیں ہے اصلا. پرسپشن کیا ہونا چاہیے؟ پلیٹ فارم زیادہ رہیں, طریقہ کار مختلف رہیں, آبجیکٹو ایک ہو جائے. آپ پرسپشن صحیح کرو سب سے پہلے. اگر پرسپشن صحیح نہیں ہے آپ کا سولوشن صحیح نہیں ہوگا, سولوشن صحیح نہیں ہوگا امپلیمنٹیشن بھی غلط ہوگا. اور اگر یہ پرسپشن صحیح نہیں ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا پرسپشن کے لیے کیا اچھا لفظ استعمال کیا جائے. تصور آپ کا جو آپ نے مشکل کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے وہ صحیح نہیں ہوئی تو آپ صرف مشکل میں اضافہ کریں گے. اب آپ تصور کریں ہمارے پاس کچھ پلیٹ فارمز ہیں اور ایک آدمی نہیں لاکھوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کاش یہ سب نہ ہوتے, ایک ہوتا نا تو یونٹی ہو جاتی. اچھا یہ جتنی دفعہ یہ جملہ بولتا ہے لوگوں کو اور ڈیمورلائز کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے یہ مشکل بڑھا رہا ہے یا کم کر رہا ہے؟ یہ تو مشکل اور بڑھائے دیے چلے جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج رات ایک بندہ شہید ہوا اور کل ایک ایس ایم ایس آتا ہے بغیر تو کب تک سوتے رہو گے, اٹھو کچھ کرو. اچھا عقل مند یہ تو بتاؤ کہ کرو کیا. ہر آدمی شعر میں نثر میں ایس ایم ایس میں تقریر میں کہہ رہا ہے کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. تو بھائی یہ بھی تو بولو کہ اگر تمہارے پاس کوئی پلاننگ ہے کہ کرنا کیا ہے, کیا کروں؟ گھر سے باہر نکلوں بم سے دھماکے سے اڑا دوں سب کو, کیا کروں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ جو ایس ایم ایس بھیج بھیج کے کہہ رہا ہے کچھ کرو کچھ کرو, یہ مجھے بتائیں یہ مشکل بڑھا رہا ہے یا کم کر رہا ہے؟ یہ مشکل بڑھا رہا ہے, لوگوں کو اور ڈیمورلائز کر رہا ہے. ایس ایم کو مشکل حل ہوتی ہے؟ نہ مشکل کا پرسپشن اس کے پاس ہے نہ مشکل کی سولوشن اس کے پاس ہے. اس کے پاس چند جملے ہیں بولنے کے لیے, اس سے مشکل حل نہیں ہوتی ہے. آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یونٹی ایک پرابلم ہے. آپ یونٹی کو دیکھتے کیسے ہیں؟ آپ کے نزدیک یونٹی ہے کیا؟ یونٹی اگر آپ کے نزدیک ایک پلیٹ فارم ہے یہ بالکل غلط آئیڈیا ہے, کبھی ایک پلیٹ فارم حاصل نہیں ہوتا. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ انقلاب کے زمانے میں ایک پلیٹ فارم تھا, میں قسم کھا رہا ہوں انقلاب کے بعد جو پیپرز آئے وہ میں نے 6 مہینے کے نیوز پیپرز پڑھے. میں جب ایران پہنچا ہوں تو انقلاب آئے ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے. میرے جیسے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا انقلاب میں ہوا کیا تھا, تو میں نے کیا کیا میں ایک لائبریری میں گیا جو میری مدرسے کی لائبریری تھی. انقلاب کے بعد سے 6 مہینے تک کے نیوز پیپر میں نے سارے پڑھے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے انقلاب میں ہوا کیا تھا. جب انقلاب کے بعد پہلے انتخابات ہوئے تھے تو تقریباً 250 پارٹیز نے رجسٹر کیا تھا اپنے آپ کو. یہ وہ یونٹی ہے جو یہ بندہ سمجھ رہا ہے؟ 250 پولیٹیکل پارٹیز نے رجسٹر کیا تھا اپنے آپ کو. کہاں یونٹی؟ نہیں تھی یونٹی. صرف کیا تھا؟ آبجیکٹو امام خمینی نے ایک کیا ہوا تھا سب کا. اور اب اس میں اس پرسپشن کو فوراً چینج ہونا چاہیے. انقلاب سے پہلے امام خمینی کا آبجیکٹو کیا تھا؟ شاہ کو ہٹنا چاہیے. شاہ کو ہٹایا. انقلاب کے بعد آبجیکٹو کیا تھا؟ اگر آپ اپنے آبجیکٹوز کو ٹائملی اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ جوہڑ بن جاتے ہیں اور اندر سے گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے, پھر مصیبت آ جاتی ہے. شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ فوراً اچیو ہو جاتے ہیں. جیسے آبجیکٹیو اچیو ہوتا ہے فوراً ضرورت پڑتی ہے آپ اپڈیٹڈ آبجیکٹیو لے کر آئیں, ورنہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا. امام خمینی نے انقلاب سے پہلے ساری گفتگو اس بات کے اوپر کی شاہ کو یہاں سے جانا چاہیے, اس کے اوپر ساری قوم کو یونائٹیڈ کر لیا انہوں نے. اچھا جس ساری قوم کو ہم کہہ رہے ہیں نا اس میں شیعہ سنی کمیونسٹ مسلم کیپیٹلسٹ سیکولر سب شامل ہیں, سب نے کھڑے ہو کر کام کیا تھا. ہمارے ایک دوست تھے ان کے پاس انقلاب کے ابتدائی زمانے کے کچھ نیوز پیپرز تھے, تو میں ان میں سے ایک نیوز پیپر کو دیکھ رہا تھا، یا مثلا اس نیوز پیپر میں انقلاب کے ابتدائی زمانے کا ایک کلپ لگا ہوا تھا، ایک فوٹو لگا ہوا تھا، تو اس فوٹو کے اندر وہ رش دکھایا تھا جو پہلے ریفرنڈم پر ووٹ ڈالنے جا رہا تھا، یس کہ ہمیں جمہوری اسلامی چاہیے، اس کے اوپر یس ووٹ ڈالنا تھا اور ایک نو بھی ڈال سکتا تھا، تو وہ جو یس کی لائن تھی خواتین کی وہ اس نے دکھائی تھی، میں بتا رہا ہوں زیادہ تر بے پردہ تھی، اور اگر پردہ بھی تھا تو ایسا تھا کہ میں اور آپ قبول نہ کر پائیں۔ ان لوگوں نے یس ووٹ ڈالا تھا جمہوری اسلامی کو، اس کو کہتے ہیں یونٹی۔ آپ کہیں ساری عورتیں پہلے دن سے کالی چادر پہنی ہوئی تھیں، قطعاً ایسا نہیں تھا، قطعاً ایسا۔ انقلاب کی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو خواتین وہاں پہ مظاہرے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے اس کے اندر بڑی تعداد کالی چادریں پہنی ہوئی تھیں اور ڈریس اچھا تھا ان کا، لیکن بے انتہا تھیں جو بے حجاب تھیں۔ یونٹی یہ نہیں ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے، یونٹی یہ نہیں ہے کہ سب کا دماغ بند ہو جائے گا، ایک ہی فکر چلے گی، نہیں، یونٹی یہ ہے کہ سب اپنے تمام تر ڈفرینسز کے باوجود ایک ہدف کی سمت آگے بڑھیں گے، یہ یونٹی ہے۔ یونٹی ہدف میں ہوتی ہے، پلیٹ فارم میں نہیں ہوتی ہے، یونٹی مینٹل لیول میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ پی ایچ ڈی ہیں، میں میٹریکولیٹ ہوں، میں آپ کی طرح کیسے سوچ سکتا ہوں؟ میں اپنے لیول پہ سوچوں گا، آپ اپنے لیول پہ سوچیں گے، تو یونٹی یہ نہیں ہوگی کہ میں آپ کی طرح سوچنے لگوں گا، آپ میری طرح سوچنے لگیں گے۔ یونٹی یہ نہیں ہوگی میں اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر میں رہنے لگوں گا، یونٹی یہ ہوگی کہ ہم دونوں ایک ہدف کے اوپر کام کریں گے۔ یہ یونٹی کا صحیح پرسپشن ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہوگا اس پرسپشن کے ساتھ یونٹی اچیو کیسے ہوگی، نہ کہ میرے اور آپ کے ذہن میں پرسپشن یہ ہے کہ سارے پلیٹ فارم ختم ہو جائے، ایک پلیٹ فارم ایجاد ہو جائے۔ یہ قیامت کے دن تک بھی نہیں ہوگا، اور کسی انسانی معاشرے کے اندر نہیں ہوا ہے ایسا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس میں لوگوں کی آرزوؤں کو کچل دیا جاتا ہے، پھر ایک پلیٹ فارم بنا کے لوگوں سے کہا جاتا ہے جو دوسرے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوگا اس کی گردن اڑا دی جائے گی، پھر ایک پلیٹ فارم نظر آتا ہے۔ یہ یونٹی ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جبر ہے، اس کے سوا اس سے کام نہیں چلتا ہے۔ آپ کو پرسپشن اپنا صحیح کرنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یونٹی کا ایشو ہے، لیکن اس یونٹی کے، اتحاد کے ایشو سے بڑھ کر مشکل کو سمجھنے کا ایشو ہے، اور مشکل کو حل کرنا تو اگلا مرحلہ ہے۔ پھر سب سے پہلے کوشش یہ کر لیں، اگر اس کو بڑے کینوس کے اوپر لے کے جائیں، مشکل کو اس کے صحیح پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے مشکل کو اس کے صحیح پیرائے میں نہیں سمجھا ہے، آپ مشکل حل نہیں کر پائیں گے۔ چلیے ایک اور مثال دے دوں آپ کی خدمت میں، اور آپ کی زحمت تمام ہوگی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تصور کیجیے گا، ٹیررزم، دہشت گردی ایک مشکل ہے۔ دہشت گردی پہ آپ کا پرسپشن کیا ہے؟ آئے دہشت گردی کا جواب اسلحہ ہے؟ دہشت گردی پھیلانے والے کا ایک ہدف کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، دہشت گردی پھیلانا ہے۔ میں بھی اسلحے سے کاؤنٹر کروں، اس کا مطلب ہے میں اس کو سپورٹ کر گیا ہوں، کم مدت میں شاید یہ کہیں مددگار ثابت ہو، لمبی مدت میں دشمن کا ہدف پورا ہوگا۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا دہشت گردی کا لمبی مدت کا حل بغیر اسلحے کے کہاں سے نکلنا ہے۔ یہ وہ مشکل ہے ہمارے پاس، پرسپشن۔ آپ مشکل کو دیکھ کیسے رہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ مثال کے طور پر کوئی میرے گھر کے اندر کود جائے اسلحہ لے کر، میں اس سے کہوں کہ میں تمہیں لمبی مدت میں بغیر اسلحے کے لڑوں گا، وہ مجھے قتل کر کے جا چکا ہوگا اتنی دیر میں۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ آج رات جو بھوکا ہے اس کو چار سالہ منصوبے کے تحت کھانا دینا ہے یا نہیں دینا ہے، جو آج رات بھوکا ہے اس کو آج رات کھانا دینا ہے، جو آج میرے گھر میں مارنے کے لیے گھسا اس کا مقابلہ کرنا ہے، مجھے ہر صورت میں کرنا ہے، جو آج دندناتا پھر رہا ہے لوگوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے اس کا مقابلہ ہونا ہے کسی بھی صورت میں۔ لیکن حل یہاں پہ نہیں ہوگا، اس کو سالو کریں پہلے اپنے ذہن کے اندر، یہ آپ کے ذہن میں ریفلیکٹ کیسے ہو رہی ہے پرابلم، اس کے بعد اس کا صحیح سولوشن نکلے گا۔ اس طرح عزان محترم کام ہوگا۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بہت بڑی خوبی کی بات ہے، بحمداللہ رب العالمین ہمارے لوگ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، بحمداللہ رب العالمین۔ اس وقت 25-30 سال پہلے سے بہت مختلف ہے، اس وقت الحمدللہ رب العالمین بہت تبدیل ہوئی ہوئی سوسائٹی ہے، تو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، لوگ جان دینا چاہتے ہیں، اور ہم پاکستانی معاشرے کے سخت معتقد ہیں۔ میرے جیسے آدمی سخت معتقد ہے پاکستانی معاشرے کا، یہ اچھا معاشرہ ہے، یہاں کے لوگ اچھے ہیں، یہ اپنے دین کے اوپر جان دینا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ شبہات ہیں، غلطیاں ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہم سب کے ذہن کے اندر ہو سکتی ہے. اس کے اوپر محنت کریں گے. اور سب سے پہلا پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، دین پامال کر کے دین کا تحفظ نہیں ہو سکے گا. دین بچائیں گے، عمل کریں گے تو دین بچے گا. اب آپ تصور فرمائیں، سید الشہداء نے کیوں کہا شب عاشور، ہمیں قرآن اور نماز سے عشق ہے، ہمیں دین بچانا ہے. کتنا عجیب تھا جب مولا امیر المومنین جنگ صفین میں جنگ لڑ رہے تھے اور سخت ترین مارکے کے وقت آسمان کو دیکھ رہے تھے، اور کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا دیکھ رہے ہیں، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ظہر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ کیا اس جنگ میں اب ظہر کی نماز پڑھیں گے؟ فرمایا تو کیا ہم کسی اور چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اسی کے لیے لڑ رہے ہیں. دین پر عمل نہیں کریں گے، دین کی علیحدہ سے حفاظت نہیں ہوتی. مجھے اور آپ کو دین پہ عمل کرنا ہوگا، اپنی ہر چیز میں، اپنے لباس میں، اپنے کلچر میں، اپنی زندگی کے اہداف میں، اور تمام چیزوں کے اندر. اور ہر انسانی کمال کی بہترین مثال کربلا کے اندر ہے. جو بھی انسانی کمال ہے اس کی بہترین مثال کربلا ہے. اگر آپ کو شجاعت کا کمال دیکھنا ہے، کربلا اس کی مثال. ایثار، فداکاری، جانساری، اللہ کی بندگی، عبودیت، قائد کی فرما برداری، سب کچھ کربلا کے اندر موجود ہے. اور ان تمام کے پیچھے ایک پیرامیٹر جو بہت اہم ہے، نہ ہوتی خواتین کربلا جیتی نہیں جا سکتی تھی. یہ ہمیشہ کے لیے درس ہے ہمارے لیے. اللہ کے رسول کے زمانے سے سید الشہداء تک خواتین کا کردار بہت عجیب ہے. خواتین نے اس موقع پر مدد دی ہے جب شاید مرد بھی کچھ نہ کر سکتے ہوں ایسے موقعوں پر. اور دو ایسی خطرناک جگہیں ہمارے سامنے یقیناً آتی ہیں. ایک وہ موقع جب امیر المومنین کے گھر پہ حملہ ہوا، اور ایک وہ موقع جب خیام حسینی کے اوپر حملہ ہوا. اہل بیت کے مرد مردوں میں کمال پر ہیں، اہل بیت کی خواتین نہیں معلوم کس کمال پر ہیں. انہوں نے بہت عجیب قربانیاں دی. بحمد اللہ رب العالمین، ہماری قوم کے اندر بھی، خواتین کے اندر شعور ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، اور ہمیں اس کی قدر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جب ہماری خواتین نے زندگی بھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مصائب کے اوپر گریہ کیا ہے، انہوں نے سیکھا ہے کہ دین کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے. اور انسان دیکھتا ہے کہ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شب عاشور ایک موقع پر جب دشمن خیمے کے نزدیک آتا ہے تو گھبرا جاتی ہیں، سید الشہداء کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں بھیا خیمہ دشمن کی زد میں، دشمن حملہ کر رہا ہے. اتنا زیادہ ارشاد فرماتی ہیں کہ غش کھا جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں. نہیں معلوم سید الشہداء نے بغیر پانی کے کیسے اپنی بہن کے لیے اس مشکل کو حل کیا ہوگا. پھر سید الشہداء نے روایات کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کوئی دعا دی اور فرمایا کہ بی بی اب آپ استقامت دکھائیں، اب آپ صبر دکھائیں. اور خدا شاہد ہے یہ خاتون کے جو شب عاشور دشمن کے آنے سے اس غشی میں مبتلا تھی، کمال کی بہادری اور کمال کی شجاعت وہ تھی جب سید الشہداء قتل گاہ میں تھے اور بی بی زینب طلحہ زینبیہ سے مشاہدہ فرما رہے. نہیں معلوم خدا نے ان معظمہ و مقدرہ کے قلب مقدس کو کتنا زیادہ مضبوط کیا ہوا تھا. اگر عام خاتون ہو تو شاید چلنے کی جرأت نہ رہے اپنے بھائی کی اس منظر کو دیکھ کر، لیکن یہ محافظ امامت میں تبدیل ہو گئی، اتنی بہادری رہی کہ سید سجاد کا دفاع کیا، عصر عاشور خیموں سے بچوں اور امام چہاروں کو لے کر نکلی، شام غریبہ میں خیموں کا پہرا دیا، 11 محرم کو خواتین کی اور قافلوں کی ہدایت فرمائی. جب سید سجاد نے اپنے والد کا بے گور و کفن لاشا دے گا تو سید سجاد کی ہمت بڑھائی, ہر موقع پر سید سجاد کا دفاع کیا. جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں, یزید کے دربار میں مولا سید سجاد کی جان پر حرف آیا تو یہ بی بی پھر کھڑی ہو گئی امام سجاد کا دفاع کرنے کے لیے. قید خانے کے اندر بھائی کی بیوی امانت کو دفنایا, بغیر کسی کفن کے دفنا دیا. بی بی کی قربانی عجیب ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ بی بی اپنے بھائی کے روضے سے ہو کر مدینہ منورہ تشریف لاتی ہے, اپنی والد ماجدہ کی قبر کے اوپر روایات کے بیان کے مطابق سید الشہداء کا پھٹا ہوا کرتا اپنی والدہ کی قبر کے اوپر رکھا, فرمایا یہ آپ کا حسین ہے جو کربلا میں مارا.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار اجروں نے اہل بیت پر ظلم کیا, انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار, ان شہداء جن کے نام پر مجلس منعقد ہوئی اور تمام شہداء کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کے مقامات بلند ہیں پاک پروردگار, بحب اہل بیت اطہار ان کے مقامات کو بلند تر فرما. اے پاک پروردگار, ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.